اتوار 18 نومبر کے سہروین کے ساتھ حسین عسکری کا سلام۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ایک اور مالیاتی پیکج کی امید لیے متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں، لیکن کیا توقعات پوری ہو سکیں گی؟
ابھی کسی طرف سے سوائے سعودی عرب سے کہیں کوئی کلیئر کمٹمنٹ نہیں ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے متحدہ عرب امارات کے اپنے ایک روزہ سرکاری دورے کے دوران ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید بن سلطان آل نہیان سے صدارتی محل میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزراء کے علاوہ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے مارکیٹ میں ایک بم دھماکے کے دوران 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کا واقعہ ضلع کوئٹہ کے علاقے مارکیٹ میں پیش آیا۔ کوئٹہ میں ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے سڑک کنارے دھماک خیز مواد نصب کیا تھا۔ یہ مواد اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گیا جب سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ ایک گاڑی دھماکے کی زد میں آ گئی جس کے نتیجے میں 3 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کے ذمہ داروں کے بارے میں رپورٹ منگل تک مکمل ہو جائے گی، جبکہ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اب بھی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی کہ آیا سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قتل کا ذمہ دار کون ہے۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کی رپورٹس کو قبل از وقت یا نامکمل قرار دیا، جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ سعودی شہزادہ ولی عہد محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان حیدر نوٹ کا کہنا تھا کہ اب بھی سعودی صحافی کے استنبول میں ہونے والے قتل سے متعلق لاتعداد سوالات ہیں جن کے جواب نہیں ملے۔
پاپوا نیو گنی کے دارالحکومت میں ہونے والے ایشیا پیسیفک سمٹ کی 21 رکن ریاستیں اجلاس کے مشترکہ اعلامیے پر رضامند نہیں ہو سکی ہیں۔ سبار احمد۔
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ رکن ممالک کے تجارتی معاملات میں مختلف رائے ہونے کے باعث سمٹ کے اختتام پر اس حوالے سے صرف ایک سمری جاری کی جائے گی۔ سربراہ اجلاس چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازع کی بحث کی نظر ہو گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کسی متفقہ نتیجے پر نہ پہنچنے کے ذمہ دار ممالک میں امریکہ اور چین بھی شامل ہیں۔
انڈین میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امرتسر میں ایک گوردوارے میں مذہبی تقریب کے دوران دستی بم حملے میں 3 افراد ہلاک اور درجن سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ 2 مسلح افراد جو موٹر سائیکل پر آئے، انہوں نے سکھوں کی عبادت گاہ میں گھس کر مذہبی تقریب کے شرکا کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ سے ہونے والی تباہی کے جائزے کے دوران بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آگ سے ہونے والی تباہی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ان کے موقف کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ فراز ہاشمی۔
کیلیفورنیا کے قصبے پیراڈائز کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ بڑے پیمانے پر تباہی افسوسناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ جنگلات کی بہتر کارکردگی اس طرح کی دوبارہ تباہی سے بچا سکتی ہے اور حکومت ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ میں 76 سے زیادہ افراد ہلاک اور لگ بھگ 1000 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ آگ کی لپیٹ میں آ کر ہزاروں گھر تباہ ہو گئے ہیں۔
مشرقی کانگو میں حالات کشیدہ ہونے کے باعث ایبولا وائرس کی بڑھتی ہوئی وبا کو روکنے کے لیے کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ علاقائی وزارت صحت اور عالمی ادارہ صحت نے بنی شہر میں باغیوں کے حملوں کی وجہ سے عارضی طور پر کام روک دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے کیمپ کے قریب کشیدگی کے باعث ان کا امدادی عملہ بھی علاقے سے نکل گیا ہے۔ اس سے پہلے باغیوں کے حملے میں اقوام متحدہ کے 7 طبی کارکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام میں امریکی حمایت یافتہ اتحاد نے ان رپورٹس کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مشرقی شام میں اتحاد کے تازہ فضائی حملوں میں درجنوں عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ شمشاد آفریدی۔
شام میں امریکی حمایت یافتہ اتحاد نے ان رپورٹس کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مشرقی شام میں اتحاد کے تازہ فضائی حملوں میں درجنوں عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق مشرقی شام کے ایک قصبے ابو حسن میں فضائی حملے کے دوران 40 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد عام شہریوں کی ہے۔ جبکہ امریکی حمایت یافتہ اتحاد کا کہنا ہے کہ انہوں نے علاقے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا ہے اور علاقے میں کوئی بھی عام شہری نہیں تھا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ نومبر سے اردو نشریات میں سیربین کی شارٹ ویو کی 7300 کلو ہرٹز والی فریکوینسی تبدیل کی جا رہی ہے۔ 19 نومبر سے شارٹ ویو کی یہ نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز ہوگی۔ باقی فریکوینسیز حسب معمول رہیں گی، یعنی 19, 25, 31 اور 41 میٹر بینڈ میڈیم ویو پر، اور شارٹ ویو پر نئی فریکوینسی 5830 کلو ہرٹز۔ سیربین روزانہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ مزدوروں کے عالمی ادارے نے پاکستان میں مزدوروں کی تنخواہوں کے بارے میں کیا کہا ہے اور صوبہ سندھ میں گنے کے کاشتکاروں کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، یہ سب پروگرام میں آگے چل کر، لیکن آغاز کرتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے متحدہ عرب امارات کے دورے سے۔ یہ ان کا ایک روزہ دورہ ہے۔ ان کی ملاقات ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید بن سلطان النہیان سے ہوئی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم اپنی کابینہ کے ساتھ سعودی عرب اور چین کے دورے کر چکے ہیں اور اب گزشتہ 2 مہینوں کے دوران وزیراعظم کا یو اے ای کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ پاکستانی حکومت کو امید ہے کہ اس دوست عرب اتحاد سے بھی اسے سعودی عرب کی طرح 6 ارب ڈالر کا پیکج مل جائے گا۔ میں نے اسی تناظر میں اسلام آباد میں سینئر صحافی اور اخبار ڈان کے اقتصادی امور کے نامہ نگار خلیق کیانی سے پوچھا کہ وزیراعظم عمران خان کے یو اے ای کے دورے کی توقعات پوری ہونے کی کتنی امید ہے۔
اچھا، بیسیکلی پاکستان پچھلے جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہ کہاں سے پیسے مل سکتے ہیں تاکہ جو ریزروز جلدی سے گر رہے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور بیلنس آف پیمنٹ میں پاکستان کو مدد مل سکے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 6 بلین ڈالر کا ایک سپورٹ سعودی عرب سے حاصل ہوا ہے، جس میں 3 بلین کا کیش ڈپازٹ جو آپ نے پاکستان کے اکاؤنٹ میں رکھیں گے، اور 3 بلین کی جو فائل پیمنٹس اور ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر آپ کو پاکستان کو ملیں گے 1 بلین کی۔ تو اسی طرح کی ڈیمانڈ تقریباً ان کے ساتھ بھی تھی، یو اے ای کے ساتھ واپس سعودی عرب سے، انفیکٹ واپس آتے ہوئے یو اے ای کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو ان کے ساتھ بھی وہاں سے ابوظہبی کی جو نیشنل آئل کمپنی ہے ایڈناک، وہاں سے پاکستان آئل پروڈکٹس کافی ساری امپورٹ کرتا ہے۔ تو اس میں ایک تو ان کے ساتھ اگین وہی والی اسی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ جی کچھ ڈیفرڈ پیمنٹ میں آئل سپلائز ہو جائے تاکہ کوشن کریٹ ہو جائے۔ دوسرا، اسی طرح ان کے ساتھ آپ اگر پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں اس میں ڈپازٹ رکھیں یا اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہو تاکہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے اس کو اوائڈ کیا جائے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کے ساتھ بھی بڑی ایکسٹینسولی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں، پرائم منسٹر خود بھی گئے تھے۔ اس کے بعد ایک ٹیم، ٹیکنیکل ٹیم جس میں کوئی 5-6 سیکرٹریز تھے اور منسٹرز تھے، وہ دوبارہ گئے تھے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے۔ وہاں سے بھی ابھی صورتحال کلیئر نہیں ہے۔ اسی طرح جو یو اے ای کے ساتھ ہے اس میں بھی صورتحال کلیئر نہیں ہے، اور پھر وہاں سے واپسی کے اوپر پرائم منسٹر نے ملائیشیا بھی جانا ہے، وہاں سے بھی اسی قسم کی توقعات رکھتے ہیں۔ لیکن یہ صرف توقعات کی بات ہے، ابھی کسی طرف سے سوائے سعودی عرب سے کہیں کوئی کلیئر کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اور اسی کے سائملٹینیسلی آئی ایم ایف کا ایک پروگرام کے اوپر ڈسکشنز بھی چل رہی ہیں، اور اس لیے یہ ڈیٹس بڑی امپارٹنٹ ہیں۔ 22-23 تاریخ کو یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کے اوپر ڈسکشنز ہیں وہ کنکلوڈ ہوں گی، اور اسی دوران ملائیشیا کے ساتھ بھی، یو اے ای کے ساتھ بھی انٹریکشنز ہیں، اور چائنا کے ساتھ بھی ایک اور راؤنڈ ہو رہا ہے۔
اچھا کین صاحب، آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا، چائنا کا ذکر کیا، ملائیشیا کا ذکر کیا، تو اگر متحدہ عرب امارات سے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی صرف توقعات ہیں، لیکن اگر یہ اتنی بڑی رقم، اتنا بڑا پیکج مل جاتا ہے، تو پاکستان کی معاشی صورتحال آپ کے خیال میں کس حد تک بہتر ہو سکتی ہے؟
سر دیکھیں، جس طرح کی نمبر سرکولیٹ کر رہے ہیں اور کافی دنوں سے سرکولیٹ کر رہے ہیں، اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو میرا خیال ہے پاکستان کے اگلے 15-20 سال کے مسائل تو حل ہو گئے۔ لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ اف وشز آف آر ہارسز، وہ والی بات ہے۔ ادروائز جب تک کوئی صورتحال کلیئر نہ ہو، کوئی کچھ بھی کہنا
مشکل ہے،
قبل از وقت ہے۔ تو اس لیے بھی کہ اگر یہ ساری چیزیں اتنی آسانی سے اویلیبل ہوں تو پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے۔
اچھا، یہ ان ساری چیزوں، یہ جو سارے پیکیجز ہیں اور جن ممالک سے مل رہے ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی تو آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو جانا ہی ہے، بلکہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اس وقت۔ تو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بجلی کی قیمتوں کا جو تعین ہوتا ہے اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، کیا یہ کوئی نئی شرط ہے یا یہ پہلے سے اس طرح کی شرط موجود تھی؟
دیکھیں ایک ان اے سینس یہ تقریباً پچھلے دو تین پروگرام جو ہیں ان میں یہ ڈسکس ہوتی رہی ہے، کیونکہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ہر تین چار سال کے بعد دوبارہ سر اٹھاتا ہے اور زیادہ شدت کے ساتھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ نہ ہم لائن لاسز کم کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ ہم جو بل کرتے ہیں اپنی بجلی بیچتے ہیں اس کے پورے بل وصول کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اسی طرح جو باقی ان کی جو انفیشنسیز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ ڈیمانڈ ان کی پہلے بھی تھی، پچھلی دفعہ جب پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت انڈر پریشر آئی تو انہوں نے جو منتھلی فیول ایڈجسٹمنٹ تھی اس کو آٹومیٹک کر دیا کہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوگا، جو فیول کی ایکچوئل کاسٹ ہوگی وہ پاس آن ہو جائے گی۔ تو پارٹلی ان کا یہ خیال تھا کہ جی ایک حصہ تو کم از کم کنزیومر کو پاس آن ہو جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ جو اسٹرکچرل فالٹ لائنز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوئی تو دوبارہ وہی چیز آ گئی ہے، اس لیے اب ان کا جو مطالبہ ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ ہے کہ جب تک پولیٹیکل بیسس کے اوپر یہ ٹیرف سیٹنگ ہوگی تب تک یہ مسائل حل ہوتے رہیں گے، ایک آپ گورنمنٹ درمیان سے نکل جائے اور انڈیپینڈنٹ ایک ریگولیٹر جو آپ نے بنایا ہوگا اس کے اوپر چھوڑ دیں، جو جیسے ڈیٹرمنٹ کرے وہ آٹومیٹکلی نوٹیفائی ہو جائے۔
اچھا اگر 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 پاکستان یہ شرط مان لیتا ہے آئی ایم ایف کی اور حکومت کا کوئی کردار نہیں رہتا بجلی کی قیمتوں کے تعین میں، تو اس سے پاکستانی حکومت کے نقطۂ نظر سے کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیں ان کو ایک پولیٹیکل جو پریشر ہے وہ تو ان کے اوپر نہیں رہے گا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر یہ پریشر ضرور رہے گا کہ وہ جو کمپنیاں ہیں وہ لائن لاسز ریڈیوس کریں تاکہ جو گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے وہ سبسڈی دور کرے۔ ایک لمٹ ہے، انفیکٹ یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹیرف بھی انکریز کریں، تو جیسے جیسے ٹیرف انکریز ہوتا جاتا ہے اتنا اسی سپیڈ سے وہ جو اس کی انسینٹیو ہے چوری چکاری کا اور لاسز کا وہ بھی بڑھتا جاتا ہے، تو یہ ایک چکن اینڈ ہینڈ والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب تک اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوں گی اس سے بھی سولوشن نہیں ہوگی، لیکن پارٹلی ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کے اوپر جو پولیٹیکل پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا۔
یہ قرضے حاصل کرنے کی کوشش، یہ مالی امداد حاصل کرنے کی کوشش، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن خود انحصاری کے لیے ملک میں ٹیکس کا نظام بہتر کرنے کی بھی تو ضرورت ہے نا، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حکومت نے اس پر کوئی کام کیا ہے، کوئی پالیسی بنائی ہے؟
اس وقت تک جیسے کہ وہ اپنے الیکشن سے میں آنے سے پہلے بھی اور اس کے اوپر تقریباً ساری گورنمنٹس میں اتفاق رہا ہے کہ جو ٹیکسیشن میں جو پالیسی اور اس کی ایڈمنسٹریشن ہے ان دونوں کو الگ الگ ہونا چاہیے، تو جب تک یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں وہ جو پالیسی بناتا ہے اسی نے اگر کلیکشن کرتی ہے تو وہ ایزی جو طریقے ہیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ جی کلیکشن ہماری کیسے بہتر ہو جائے۔ اسی لیے ہم جنرل سیلز ٹیکس ہر سال یا ہر تین سال کے بعد اس کو بڑھا دیتے ہیں تو اس سے ایک اڈیشنل امپیکٹ آ جاتا ہے، اسی طرح ویدہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ہم بڑھاتے جاتے ہیں، لیکن جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کا حجم جو ہے وہ اوور آل ٹیکسیشن میں بڑا کم ہے، اور بہت سارے ایریاز ہیں جیسے ریئل اسٹیٹ ہو گیا یا ایگریکلچر ہو گیا یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو پروونشل ڈومین میں اب چلی گئی ہیں۔ تو جب تک پورا اب حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ اگری کیا ہے کہ جی ہم جو پالیسی ہے اس کو بالکل الگ کریں گے اور اس وہ پالیسی بنانے والے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوں گے، ایکسپرٹ ہوں گے، اور ایف بی آر جو ہے اس کا صرف رول یہ ہوگا کہ اس پالیسیز کے اوپر کام کرتے ہوئے ٹیکس کلیکٹ کرے، اور تاکہ نئے ایریاز سامنے آئیں اور جو نئے ٹیکس پیئر ہیں وہ سامنے آئیں۔
اسلام آباد سے یہ تھے صحافی خلیق کیانی۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن آئی ایل او کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2015 اور 2016 میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافے کے بجائے کمی ہوئی ہے۔ آئی ایل او کی رپورٹ ایشیا پیسیفک امپلائمنٹ اینڈ سوشل آؤٹ لک میں خبردار کیا گیا ہے کہ خطے کے ممالک میں ابھی بھی مزدوروں سے متعلق نظاموں میں بنیادی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اپنی قدر کے حساب سے کمی ہوئی ہے۔ میں نے اسی موضوع پر کراچی میں مزدوروں سے متعلق تحقیق اور ان کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ یعنی پائلر کے سربراہ کرامت علی سے بات کی۔ گفتگو کا آغاز اس سوال سے کیا کہ یہ رپورٹ تو 2015 اور 2016 سے متعلق ہے، لیکن اب کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو مزدوروں، ان کی اجرتوں، ان کی تنظیم کے بارے میں بیسک فگرز ہیں وہ ریگولرلی شائع نہیں ہو رہے ہیں، لیکن جو آ رہی ہیں اب جیسے آئی ایل او کی میں رپورٹ نکالی ہے تو میرے خیال میں تو وہ بھی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے۔ ابھی اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیجئے کہ بھی ورلڈ بینک نے جو پاکستان کی اکانومی کے بارے میں رپورٹ چھاپی پچھلے سال کی، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں 83% ہاؤس ہولڈ وہ ہیں جن کی ڈیلی انکم $2 سے کم ہے۔ سمپل جو اگر آپ اس کو کنورٹ کر لیں یہاں کی ریئلٹی میں اس کا مطلب یہ کہ جو اس وقت منیمم ویج ہے پاکستان میں جو اب 15,000 ہر صوبے میں ہے, سندھ میں ابھی 16,200 ہو گئی ہے, تو اس کا 50% بھی ان خاندانوں کو نہیں مل رہا ہے. کیونکہ اگر 15,000 بھی آپ رکھ لیں بڑی ہوئی کو چھوڑ دیں تو ہمارے جو ڈالر روپی پیرٹی ہے وہ تھوڑا فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. لیکن یہ کہ 2 ڈالر سے کم کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 250 روپے ڈیلی مل رہے ہیں ان کو.
جی جی,
اگر 15,000 اور پورے 30 دن بھی لوگوں سے کام کرایا جائے تو پھر 500 روپے روز ہونے چاہیے. منیمم ویج جو ہوتی ہے وہ انسکلڈ ورکرز کے لیے ہوتی ہے, اسکلڈ ورکرز سے زیادہ ہونی چاہیے. ایک تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھے, تو جو انہوں نے کہا ہے 4.5% کم ہوئی ہے, میرے خیال میں تو یہ بھی انڈر ایسٹیمیشن ہے.
اچھا کرامت صاحب, یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان میں مزدوروں کے بارے میں جو اعداد و شمار شائع ہوتے تھے اب وہ اس طرح سے نہیں شائع ہو رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی بہت سمپل وجہ ہے کہ حکومت کو کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی, وہ کوئی پالیسی نہیں بناتی ہے مزدوروں کے لیے. لوگوں کو آزاد و شمار چاہیے ہیں پالیسی بنانے کے لیے, کتنے لوگ کن حالات میں کہاں کام کرتے ہیں ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو آپ کو چاہیے آزاد و شمار. اگر وہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں آزاد و شمار کے پیچھے پڑیں؟
تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی کوئی لیبر پالیسی آپ کو نظر آتی ہے یا کسی لیبر پالیسی پہ کام ہو رہا ہے؟
جی ابھی تک تو ہمارے علم میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لیبر کا جو سبجیکٹ ہے وہ پروونشلائز ہو گیا ہے. تو یہ 2010 میں جب 18th Amendment ہوئی تھی تو یہ پروونشلائز ہوا تھا. لیکن جیسے چند بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, ہر سال ایک ٹرائی پارٹائٹ لیبر کانفرنس ہونی چاہیے. ہم آئی ایل او کے ممبر ہیں, ہم نے کنونشن ریٹیفائی کیا ہوا ہے. تو وہ ٹرائی پارٹیزم یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہو, امپلائر ہو, ورکرز کے نمائندے ہوں, وہ بیٹھ کے سارے ایشوز رکھیں اور مل کے پالیسی بنائیں اور پھر اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے بھی, تو پھر اس کا امپلیمنٹیشن بھی مل کے بنایا جائے. تو ایک کانفرنس ہوتی ہے تو پھر اگلے کانفرنس تک ایک اسٹینڈنگ لیبر کمیٹی بن جاتی ہے جس میں تینوں کے ایکول نمبر میں جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیوز ہو. ہمارے ہاں لاسٹ جو ہے وہ فیڈرل سطح کی لیبر کانفرنس 2001 میں ہوئی. اس کے بعد جب سے یہ ڈیوالو ہوا ہے تو صرف ایک صوبے نے لیبر کانفرنس کی ہے سندھ میں, اور اس نے اپنی لیبر پالیسی اناؤنس کی ہے اور کچھ لاز میں چینجز بھی آئی ہیں. صوبوں میں ایسی کوئی کانفرنس نہیں ہوئی. تو یہ کہ پالیسی بنانے کی کوئی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب پتہ ہو کہ جن کے حقوق جو ہے وہ نہیں مل رہے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آواز اٹھائیں. کہ اس وقت 1% ورکر پورے ملک میں ٹریڈ یونین میں منظم ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. اور یہ ہماری ٹوٹل لیبر فورس جو ہے وہ کوئی 65 ملین کی ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ 500,000 ورکر جو ہیں وہ آرگنائزڈ ہوں گے. اور جو سسٹم ہے ہمارا رائٹ آف ایسوسیشن ہمیں انکنڈیشنل نہیں حاصل ہے. یہاں آپ صرف ایک ادارے کے اندر یونین بنا سکتے ہیں, آپ پوری صنعت کی یونین نہیں بنا سکتے ہیں, پورے سیکٹر کی نہیں بنا سکتے ہیں. تو اور ہر ادارے میں ایک سے زیادہ یونین ہو سکتی ہیں تو وہ آپس میں ہی الجھی رہتی ہیں. اور ہر ادارے میں جو سسٹم ہے, ابھی جو گورنمنٹ کی فگرز ہیں وہ یہ ہے کہ 75% کے قریب ورکر جو ہیں وہ انفارمل جاب سے کام کرتے ہیں یا انفارملائز کنڈیشن میں کرتے ہیں. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ جو بہت بڑے ایکسیڈنٹ ہوا تھا فائر کا 2012 میں کراچی میں, اس میں 1600 سے زیادہ لوگ کام کرتے تھے لیکن جو رجسٹرڈ تھے سوشل سیکیورٹی کے ساتھ وہ 300 کے قریب. باقی سارے لوگ جو ہے وہ کانٹریکٹر کے ذریعے رکھے گئے تھے, وہ ڈاکیومینٹڈ نہیں تھے. اور جب کانٹریکٹر کے ذریعے رکھے جاتے ہیں چاہے وہ بڑے کارخانے میں کیوں نہ ہو, تو ان کو کوئی بیسک لیگل رائٹس اویلیبل نہیں ہے. مثلاً سوشل سیکورٹی میں اگر کوئی رجسٹر ہو جائے تو اس کو علاج معالجے کی سہولت ہوتی ہے فری. ایک عام جو کم آمدنی والا ہاؤس ہولڈ ہے, غریب لوگوں کا, محنت کشوں کا, اس کے اگر آپ بجٹ کو دیکھیں, ہم نے کراچی میں ریسرچ کی تھی 1000 ہاؤس ہولڈ پہ, تو 25-35% جو ہے لوگوں کا وہ علاج معالجے پر چلا جاتا ہے. تو اگر وہ سوشل سیکورٹی سے رجسٹر ہوں تو یہ وہاں ان کا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ان کی ریئل انکم جو ہے ان میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے یا اس میں کمی نہیں ہوتی ہے.
صحیح.
پھر آپ پورے ملک میں دیکھ لیجئے کہ 65 ملین کی ورک فورس ہے ہماری, اور چاروں صوبوں میں صرف 16 لاکھ ورکر ہیں جو سوشل سیکورٹی کے اداروں سے رجسٹرڈ ہیں.
صحیح.
ان میں آدھے ایسے ہیں کہ جن کے نام کا کنٹریبیوشن جاتا ہے لیکن ان کے کارڈ بنے ہوئے نہیں, تو 5% بھی نہیں بنتے ہیں.
پائلٹ کے سربراہ کرامت علی. اور اب شہری مزدوروں کے بعد ذکر کرتے ہیں کاشتکاروں کا. صوبہ سندھ میں گنے کے کاشتکار شوگر ملوں میں چینی بنانے کا آغاز کرنے میں تاخیر سے پریشان ہیں. صوبائی حکومت نے شوگر کین بورڈ کا اجلاس آئندہ منگل کو طلب کیا ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ کرشنگ سیزن کب سے شروع کیا جائے. قانون کے مطابق شوگر ملوں کو اکتوبر میں کام شروع کرنا چاہیے. حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ.
سندھ میں ویسے ہی ام سال گزشتہ سال کے مقابلے میں کم گنا کاشت کیا گیا ہے. کاشتکاروں کی ایک تنظیم کے سربراہ زبیر ٹالپور وجہ بیان کرتے ہیں.
ہمارے دو لاس ہیں. ایک دیکھیں, اس وقت لاسٹ ایئر 7.5 لاکھ ایکڑ پہ کرنا تھا, اس سال 6 لاکھ ایکڑ پہ کرنا ہے. کرشنگ سیزن جو ہوتا ہے نا بھائی, یہ تقریباً ہوتا ہے 1000 دن کے قریب. پہلے کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا, ہمیشہ اکتوبر کے اینڈ تک پہلے چل جاتی تھی, زیادہ فرسٹ ویک آف نومبر.
ان کا کہنا تھا کہ کاشتکار اور زمیندار سخت مالی مشکل کا شکار بھی ہیں. کارخانوں کے اب تک کام نہ کرنے کی وجہ سے دیگر نقصانات بھی پیش آ رہے ہیں. کاشتکاروں کی ایک اور تنظیم کے جنرل سیکرٹری محمود نواز شاہ.
یہ گورننس کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شوگر ملیں جب وہ چاہتی ہیں تب وہ ملیں اسٹارٹ کرتی ہیں. اس کے پیچھے سرکار ان کے کندھا بھی دیتی ہے, اور جان کے میٹنگ جس کو شوگر بورڈ کی میٹنگ کہتے ہیں ان کو وہ جان کے دیر سے کراتے ہیں کہ جتنا زمیندار چھوٹا کاشتکار ہو بڑا کاشتکار ہو, جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ پھر ان کی منمانی جو بھی قیمت کہتے ہیں اس کے اوپر گنا دے دیتا ہے. ان کو پچھلے سال 100-110 روپے میں انہوں نے گنا خریدا, تو ظاہر سی بات ہے زمیندار بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ ملیں کیوں نہیں چلی ہیں, اس لیے پریشان. اس کو پیسوں کی زیادہ, چھوٹا اور متوسط طبقے کا زمیندار زیادہ پریشان ہوتا ہے, اس کے پیسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں.
کاشتکاروں کو کارخانے نہ چلنے کے علاوہ گزشتہ سال کارخانوں کو دیے گئے گنے کی ادائیگی نہ ہونے پر بھی پریشانی لاحق ہے. ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں دائر مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ ادائیگی کا فیصلہ جلد کیا جائے, لیکن کاشتکاروں اور زمینداروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. اس سلسلے میں کین کمشنر سے گفتگو کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. علی حسن, بی بی سی, حیدرآباد, سندھ.
اور اب رخ کرتے ہیں یورپ کا, جہاں فرانس کے دارالحکومت پیرس سمیت ملک کے کئی شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. ان مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ روز شروع ہوا تھا اور آج بھی جاری رہا, جس میں لاکھوں لوگ حصہ لے رہے ہیں. میں نے پیرس میں آج نیوز کے نمائندے یونس خان سے پوچھا کہ مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں.
جی, یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ فرانس بھر میں جو ہے پیٹرولیم کی مصنوعات میں قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے, اور یہ فرانس بھر میں کوئی 1000 مقامات پر مختلف شہروں میں اور دیہاتوں میں وہاں ہوئے ہیں احتجاجی مظاہرین. ان کا کہنا ہے کہ جو میکرون حکومت کی جو پالیسیاں ہیں یہ سرمایہ داروں کو تحفظ دے رہی ہے جبکہ غریب عوام کو مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے. یہاں پہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے, جس سے عام اور غریب عوام بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. مظاہرین جو ہیں یہ فرانس بھر میں جو انہوں نے اعلان کیا کہ شاہراہوں کو انہوں نے بند کیا ہے, اور ان کا جو بنیادی مقصد تھا کہ مختلف ایئرپورٹوں کو اور جو آئل ڈپو ہے ان کو بھی بند کریں, جس کی وجہ سے فرانس بھر میں بھی جو ہے نا معمولاتی زندگی متاثر ہوئی ہے. اور اس احتجاج کو یلو ویسٹ احتجاج کا نام دیا جا رہا ہے کہ ان کے احتجاج کرنے والوں نے پیلی جیکٹس پہنی ہوئی تھی, اور اس میں ایک بعض جگہوں پر کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے ہیں, اور پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں جبکہ ایک خاتون کی ہلاکت بھی واقع ہوئی ہے.
اچھا یونس, آپ نے صدر میکرون کی پالیسیوں کا ذکر کیا, تو لوگوں کو تو امید تھی کہ وہ ایک لبرل معیشت کے حامی ہیں, اس ان کے آنے کے بعد بے روزگاری کم ہوگی, معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی, یہ امیدیں کیوں نہیں پوری ہو سکی؟
جی جیسے کہ آپ کو پتا کہ ایمینول میکرون جو ماضی میں جن کا تعلق سوشلسٹ پارٹی سے تھا اور سابقہ حکومت میں وزیر خزانہ بھی رہ چکے تھے, تو فرانس کے عوام یہ امید کر رہی تھی کہ جب یہ آئیں گے تو اقتصادی طور پر یہ عوام کے لیے بہتری کی کوئی منصوبے لے کے آئیں گے, اور یہ یورپین یونین کے بھی حامی تھے اور لبرل معاشی پالیسیوں کے بھی حامی تھے. لیکن ابھی ان کو اقتدار سنبھالے 18 مہینے ہو چکے ہیں, لیکن فرانسیسی عوام یہی سمجھتی کہ صدر میکرون صرف اور صرف عمرا اور کارپوریٹ کمپنیوں کے نمائندہ ہیں, اور غریب عوام کے لیے ان کی پالیسیاں ان کے مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جائیں تو لیبر اصلاحات انہوں نے کی تھی, اس پر بھی مزدور یونین نے کافی بڑے احتجاجی مظاہرے کر چکے تھے, اور اس وجہ سے بھی اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. عوام فرانس کے عوام یہ سمجھتی کہ غریب عوام کے لیے انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا, لیکن کارپوریٹ وغیرہ کے لیے اور بڑے اداروں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں.
پیرس سے یہ تھے صحافی یونس خان.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبریں شمشاد آفریدی کے ساتھ.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 37 رنز بنائے. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں پہلی فتح حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو مزید 139 رنز درکار ہیں. آج نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں 249 رنز بنائے, جس میں حسن علی اور یاسر شاہ نے 5 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. سری لنکا کے پلے کیلے انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ میں جاری انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ کے 5ویں روز آج انگلینڈ کی ٹیم نے 57 رن سے میچ جیت کر سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی. اس میچ میں انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 336 اور دوسری اننگز میں 243, جبکہ سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں 290 اور دوسری اننگز میں 346 رنز بنائے تھے. ادھر ویسٹ انڈیز میں جاری آئی سی سی ویمنز ورلڈ ٹی 20 2018 میں آج ویسٹ انڈیز کا مقابلہ انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم سے ہوگا. اس ٹورنامنٹ میں انڈیا کی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف 48 رن سے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف 8 وکٹوں سے میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی. فٹ بال یوفا نیشنز لیگ میں آج 7 میچز کھیلے جائیں گے. نمایاں میچوں میں سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ بیلجیم, ناردرن آئرلینڈ کا مقابلہ آسٹریا اور ہنگری کا مقابلہ فن لینڈ سے ہوگا. نیشنز لیگ کے گروپ C1 میں اسکاٹ لینڈ نے البینیا کو 4-0 سے شکست دی. ٹینس میں نیٹو ATP فائنلز میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے فائنل میں آج سربیا کے نوویک جوکوویچ کا مقابلہ جرمنی کے الیگزینڈر زویریف سے ہوگا. اس سے پہلے اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں الیگزینڈر زویریف نے سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر کو 7-5 اور 7-6, جبکہ نوویک جوکوویچ نے جنوبی افریقہ کے کیون اینڈرسن کو 6-2 اور 6-2 سے شکست دی. چین میں جاری 6 ممالک کی ٹیموں پر مشتمل ویمنز ہاکی چیمپئنز ٹرافی 2018 میں آسٹریلیا نے گریٹ برٹنز کی ٹیم کو 2-0 سے شکست دی. سنوکر میں ناردرن آئرلینڈ اوپن کے فائنل میں آج رونی اوسالیوان کا مقابلہ جیک ٹرمپ سے ہوگا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی شمشاد آفریدی سے. سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام. میں کچھ دیر کے بعد آپ وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات سن سکیں گے, اور پاکستان کے مشہور اداکار فیروز خان کا انٹرویو بھی پروگرام میں آنے کو ہے. لیکن اس وقت سیربین کے نصف پر خبروں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ابو ظہبی کے ولی عہد سے ملاقات کا اعلامیہ جاری، دونوں رہنماؤں کا زیر غور معاہدوں کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے مارگٹ میں بم دھماکے میں 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی۔ فرانسیسی صدر کہتے ہیں کہ عالمی امور میں افراتفری سے بچاؤ کے لیے یورپ کا مزید مضبوط اور خود مختار رہنا ضروری ہے۔ ایشیا پیسیفک سمٹ کی رکن ریاستیں اجلاس کے مشترکہ اعلامیے پر رضامند نہ ہو سکیں۔ امرتسر میں سکھوں کی مذہبی تقریب کے دوران دستی بم حملے میں 3 افراد ہلاک اور درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایسے حساس وقت میں الیکشن کا انعقاد غیر ضروری اور درست نہیں ہوگا جب انہیں حکومتی اتحاد کا بحران کا سامنا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خلاصہ پیش کر رہی تھیں خبروں کا نازیہ گلزار۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے مارگٹ میں بم کے ایک دھماکے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کا واقعہ ضلع کوئٹہ کے علاقے مارگٹ میں پیش آیا۔ کوئٹہ میں ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے سڑک کنارے دھماک خیز مواد نصب کیا تھا۔ یہ مواد اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گیا جب سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ ایک گاڑی دھماکے کی زد میں آ گئی جس کے نتیجے میں 3 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کا نشانہ بننے والے اہلکار اس علاقے میں سیکورٹی فورسز کے لیے راشن لے جا رہے تھے۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ مارگٹ کوئٹہ شہر سے مشرق میں اندازاً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے جہاں کوئلے کی کانیں ہیں۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے اس علاقے میں بھی سیکورٹی فورسز پر حملوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ضلع کوئٹہ میں 24 گھنٹوں کے دوران تشدد کا یہ دوسرا واقعہ تھا۔ اس سے قبل کوئٹہ شہر میں پولیس کے ایک ریٹائرڈ سینئر افسر کو ہلاک کیا گیا۔ ریٹائرڈ ایس ایس پی محمد نعیم کھاکڑ کو گزشتہ شب پشین اسٹاپ کے قریب اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد گھر جا رہے تھے۔ کوئٹہ پولیس کے مطابق عملہ آور موٹر سائیکل پر تھے جنہوں نے نعیم کاکڑ کو سر میں گولیاں ماری۔ پولیس نے واقعے کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، تاہم اس سلسلے میں ٹارگٹ کلنگ کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیم یونائٹڈ بلوچ آرمی نے سپلنجی کے علاقے میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں جنگلات سے شروع ہونے والی آگ کے نتیجے میں اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 76 ہو گئی ہے اور 1300 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں۔ ہفتے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تباہ ہونے والے علاقوں کا دورہ بھی کیا اور متاثرہ لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ نیویارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
کیلیفورنیا کے جنگلات میں 8 نومبر کو لگنے والی آگ رہائشی علاقوں میں تیزی سے پھیلتی گئی اور اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ تعداد 76 ہو گئی ہے۔ بیوٹ کاؤنٹی میں پیراڈائز شہر آگ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ ہفتے کے روز پیراڈائز شہر سے مزید 5 لاشیں برآمد کی گئیں۔ شمالی کیلیفورنیا میں آگ سے متاثرہ علاقوں میں ہزاروں امدادی کارکن جلی ہوئی عمارتوں اور گھروں میں لوگوں کو اب بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کے اسمبلی کے ایک رکن جم ووڈ، جو کہ ڈینٹسٹ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہلاک شدگان کی شناخت ان کے دانتوں سے کیے جانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جم ووڈ کہتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لاشیں مل رہی ہیں ان کی شناخت کے لیے ان کے دانتوں کے ریکارڈز ڈھونڈے جائیں۔ رکن اسمبلی جم ووڈ کے الفاظ۔ اب لاپتہ لوگوں کی تعداد 1300 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ ووڈ کانٹی کے شریف کا کہنا ہے کہ ان میں بہت سے ایسے ہو سکتے ہیں جو پناہ لینے کے لیے محفوظ مقامات میں رہ رہے ہوں۔ ہفتے کے روز صدر ٹرمپ نے کیلیفورنیا کی تاریخ کے بدترین آگ سے تباہ ہوئے علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ آگ سے متاثرہ پیراڈائز شہر اور دیگر علاقوں کے 300,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات میں پناہ لی ہے اور بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں میں رہ رہے ہیں۔ اب تک قریب 55% علاقے میں آگ پر قابو پایا جا سکا ہے اور اب بھی ہزاروں ایکڑ کے علاقے میں لگی آگ کو بجھانے میں بھی فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکار لگے ہوئے ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ریڈیو کالم بات سے بات کا، جو ہر اتوار کو آپ ان کی زبانی سنتے ہیں۔
نیپولین اور ہٹلر کو اگر نیٹو کی پاکستان کے راستے افغانستان جانے والی رسد روکنے یا 126 دن کے دھرنے کے بعد کنٹینر سے اترنے یا عاطف میاں کی بطور معاشی مشیر تقرری پہ اٹھنے والا وبال یا کسی علامہ خادم حسین رضوی کا دھرنا درپیش ہوتا تو وہ بھی یو ٹرن لے لیتے، مگر 2500 کلومیٹر پرے ماسکو کے دروازوں پہ پہنچ کے یو ٹرن لینے کا نتیجہ بھی وہی نکلتا جو یو ٹرن نہ لینے کا نکلا۔ مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ عمران خان نے آکسفورڈ میں داخلہ لیا تھا، مگر وہاں پڑھا کیا یہ نہیں معلوم۔ میں یہ کہنے کا رسک بھی نہیں لے سکتا کہ خان صاحب نے وہاں کچھ اور پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو، مگر تاریخ ضرور پڑھی ہوگی۔ شاید عمران خان بنیادی اصولوں پہ یو ٹرن لینے کی نہیں بلکہ مقصد کے حصول کے لیے حکمت عملی کو حالات کے مطابق بدلتے رہنے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر خان صاحب کو اپنے یو ٹرن والے بیان سے وضاحتی یو ٹرن لے لینا چاہیے، لیکن اگر خان صاحب یو ٹرن والے بیان پہ ڈٹے رہتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسے شروع شروع میں عمران خان سمجھتے تھے کہ وہ روایتی سیاسی الیکٹیبلز کے بغیر بھی برسر اقتدار آ سکتے ہیں، مگر 22 برس بعد ان پہ کھلا کہ یہ سیاست ہے، کرکٹ نہیں، کہ نئے لڑکے چل جائیں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس یو ٹرن نے کیا چمتکار دکھایا۔ خان صاحب کا اوائل عمری میں یہ بھی خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی تقدیر بدلنے کی راہ میں بنیادی رکاوٹ ہے اور اسے کٹھ پتلی سیاستدان درکار ہیں، لیکن آج خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستداں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، لہٰذا ایک پیچ پہ آئے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ پر کیا کیا جائے کہ تاریخ خان صاحب کی سوچ سے کہیں بڑی گیم ہے۔ جوں جوں شخصی قد اور احساس ذمہ داری بڑھتا جاتا ہے تو یو ٹرن لینا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچیے، اگر سقراط زہر کا پیالہ واپس کر دیتا، ابراہیم آتش نمرود میں نہ کودتے، حسین حالات نا موافق دیکھ کے یزید کی بیعت کر لیتے، گلیلیو چرچ کو لکھ کے دے دیتا کہ زمین چپٹی ہے، بابر پانی پت میں رانا سانگا کا 100,000 کا لشکر دیکھ کے پتلی گلی سے یو ٹرن لے لیتا، جدید تعلیم کا تنہا وکیل سر سید درجنوں مولویوں کی بات مان لیتا کہ انگریزی پڑھنا کفر ہے، عطا ترک گیلی پولی میں برطانوی اور فرانسیسی بیڑے کو دیکھ کے یو ٹرن تلاش کر لیتا، جناح صاحب متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کی پیشکش قبول کر لیتے، بھٹو رحم کی درخواست لکھ دیتا تو ہو سکتا ہے جان بچ جاتی۔ مگر ابھی 9 دن پہلے ہی تو خان صاحب یوم اقبال پہ نشریاتی شاہین بنے کہہ رہے تھے کہ اقبال کا پیغام یہی ہے کہ عقل کی غلامی سے نکل، ناممکن کو ممکن کرنا ہے تو عشق و جنون کا دامن تھام۔ مگر وہ کون سا عشق اور جنون ہے جو یو ٹرن بھی سکھاتا ہے؟ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے، نہ زاہد، نہ حکیم۔
وسعت اللہ خان کی بات سے بات، اور اب سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو آر وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زوہا جواد، میں ربی سلام قبول کیجیے۔
میرا خیال ہے آج محفل کا آغاز ڈاکٹر چندر شیکھر گوسوامی کے اس خط سے کیا جائے۔
جی ہاں، ڈاکٹر صاحب نے کانپور انڈیا سے ہمیں یاد فرمایا ہے، لکھتے ہیں، آپ کے بہت سے لسنرز کی طرح میں نے بھی آپ کی نشریات سننے کا شوق اپنے والد صاحب سے انہیریٹ کیا ہے۔ سن 70 کی دہائی میں انہیں جس شوق و شوق سے بی بی سی کی اردو نشریات سنتے ہوئے دیکھتا تھا، اب اسی توجہ اور لگن سے میں خود آپ کے پروگرام سنتا ہوں۔ آپ لوگ چونکہ بریکنگ نیوز کی ریٹ ریس سے ماورا ہیں، اس لیے خبروں کی پیشکش میں ایک سنجیدگی، ٹھہراؤ اور پختگی پائی جاتی ہے۔ آپ کے تجزیے بالکل غیر جانبدار اور معروضی ہوتے ہیں، اور پیچیدہ سیاسی مسائل کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سے سامعین آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خطوں کے پروگرام کا وقت بڑھایا جائے، لیکن آپ ہر بار یہ عوامی مطالبہ بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتے ہیں۔ اسی طرح پرانی شناختی دھن کو بحال کرنے کی عوامی خواہش بھی آپ نے پوری نہیں کی۔ میری مادری زبان پنجابی اور رابطے کی زبان ہندی ہے۔ یہ اردو خط میں نے مشینی ترجمے کے ذریعے کافی مشقت سے لکھا ہے۔ براہ کرم اجازت دیجئے کہ میں آپ کو آئندہ ہندی میں خط ارسال کروں۔ ویسے آپ اس محفل میں پہلے بھی ہندی خطوط پڑھ چکے ہیں۔
جی ہاں چندر شیکھر صاحب، ہمیں کبھی کبھار ہندی میں لکھے ہوئے خطوط بھی ملتے ہیں، اور جس طرح آپ نے ہمت کر کے اردو میں خط لکھ لیا ہے، ہم بھی کچھ مشقت کر کے ہندی کی لکھائی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ہندی میں ٹائپ کر کے بھیج دیں تو ہمیں کافی آسانی ہو جائے گی۔
اور ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وقت بڑھانے کی فرمائش کو ہم ٹال دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ ایک گھنٹے کے سیربین میں خطوں کے لیے اس سے زیادہ وقت مختص کرنا واقعی ممکن نہیں ہے۔
اتر پردیش کے شہر کانپور سے اپنے ایک سامع کے خیالات سن کے ہمیں واقعی خوشی ہوئی، تو توقع ہے کہ ڈاکٹر چندر شیکھر آئندہ بھی ہمیں یاد فرماتے رہیں گے۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔
جی،
ضلع ڈیرہ بگٹی سے کیسر خان بگٹی لکھتے ہیں، یورپ کے ایک ملک کی تصویر اخبار میں دیکھی جس میں ملک کا وزیر اعظم ایک عام مسافر ٹرین میں سوار ہے، اور بھیڑ کی وجہ سے اس کو سیٹ نہیں ملی، اور بہت سے دیگر مسافروں کی طرح وہ بھی کھڑا ہو کر سفر طے کر رہا ہے۔ ہم جیسے غریب ملک میں تو معمولی وزیر بھی پورے سرکاری لشکر کے جلوں میں سفر کرتا ہے اور پروٹوکول کے بغیر قدم بھی باہر نہیں نکالتا۔
دیکھیے، یورپی ملکوں کو جمہوریت کی اس منزل تک پہنچنے میں کئی صدیاں لگی ہیں۔ بگٹی صاحب، آپ کو ڈارک ایجز کا یورپ یاد نہیں، جہاں ہم سے بھی برے حالات تھے؟
خط میں آگے چل کر کیسر بگٹی صاحب نے شکایت کی ہے کہ ڈیرہ بگٹی سے نکلنے والی قدرتی گیس پائپوں کے ذریعے دور دراز کے شہروں تک پہنچ رہی ہے، لیکن خود ڈیرہ بگٹی کے لوگ گوبر اور لکڑیاں جلا کر گزارا کر رہے ہیں۔ گوادر کے مستقبل سے بھی کیسر بگٹی صاحب مطمئن نہیں ہیں، اور لکھتے ہیں کہ گوادر پورٹ کی برکات سے امیروں وزیروں کو ہی فائدہ ہوگا، عوام کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ گوادر ایک ایسا بادل ہے جو صرف سمندر کا رہ جائے گا۔
گوادر کو ایک عظیم، اس سے بہت مختلف ہے قیصر صاحب۔ ان کا کہنا ہے کہ گوادر کی گھنگور گھٹا باران رحمت بن کر برسے گی اور ہر امیر غریب کو سیراب کرے گی۔
یہ دعویٰ کس حد تک سچا ہے، یہ جاننے کے لیے تو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔
تو قیصر صاحب، جیسا کہ ہم ان موقعوں پہ کہا کرتے ہیں، شجر سے پیوستہ رہیے اور بہار آنے کی امید قائم رکھیے۔
جنوبی پنجاب سے ٹی کیسرانی صاحب نے پرائیویٹ سکولوں کی صورتحال بیان کرتے ہوئے توجہ دلائی ہے کہ یہ ادارے، جنہیں وطن کے نونہالوں کی پرورش کا مقدس فریضہ سونپا گیا تھا، محض پیسہ کمانے کے کارخانے بن گئے ہیں، اور جب تک حکومت ان سکولوں کے بارے میں کوئی واضح پالیسی مرتب کر کے اس پر عمل درآمد نہیں کراتی، یہ ادارے نوٹ چھاپنے کی ٹیکسال بنے رہیں گے۔
اور اب تھر پارکر کے گاؤں گوٹ کھاڑک سے موصول ہونے والے چند خطوط کا خلاصہ سن لیجیے۔ لیاقت علی کھوسا اور ظفر علی کھوسا نے تھر پارکر کے کسانوں اور مزدوروں کی صورتحال پر پہلے بھی ہمیں مفصل خطوط ارسال کیے ہیں۔ آج کے خط میں انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ علاقے میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی سے نہ صرف جنگلی حیات کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ غریب عوام کی جائز آمدنی کے ذرائع بھی محدود ہو رہے ہیں۔
اسی علاقے سے افزا علی صاحبہ نے اپنے مکتوب میں تھری خواتین کی بدلتی ہوئی معاشرتی صورتحال پہ روشنی ڈالی ہے، اور بتایا ہے کہ تھر کی عورت اب اپنے حقوق کو پہچاننے لگی ہے۔ وہ اپنا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے اب خود نادرا کے دفتر جاتی ہے اور الیکشن کے وقت قطار میں کھڑی ہو کر ووٹ ڈالنے کا انتظار کرتی ہے۔
جی، یہ تبدیلی واقعی خوش آئند ہے، اور ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ تھر کی خواتین اب اپنے خیالات پہ خود تبصرہ کرنے کے قابل ہو گئی ہیں، اور اس مقصد کے لیے بین الاقوامی میڈیا تک رسائی بھی رکھتی ہیں۔
مردان سے عبد الودود صاحب لکھتے ہیں، آج کی واحد سپر طاقت امریکہ نے کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر کے مسلمان ممالک کو جس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب امریکہ نے نیا پینترا یہ بدلا ہے کہ افغانستان میں اتنے برس تک خوار ہونے کے بعد وہاں سے نکل بھاگنے کا ایک طریقہ نکالا ہے، یعنی یہ کہ اس مصیبت کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے گلے ڈال کر خود کھسک جائے۔ اگرچہ اس طریقہ کار کی ابتدا صدر بش کے زمانے میں ہو گئی تھی، لیکن صدر ٹرمپ اس پر تیزی سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی حکام کو چاہیے کہ امریکہ کی اس سازش کو سمجھ جائیں اور اس چنگل میں ہرگز نہ پھنسیں، ورنہ ہمارا حشر بھی ملک کے شام جیسا ہوگا۔
بہت بہت شکریہ عبد الودود صاحب کہ آپ نے پاکستانی حکام کو بر وقت آگاہ کر دیا۔ آپ دیکھیے وہ آپ کی نصیحت پر کب تک اور کہاں تک عمل کرتے ہیں۔
اچھا عارف، بہت سے خطوط ابھی باقی ہیں، تو میں چند خطوط کا خلاصہ پیش کر دیتی ہوں۔
جی جی فرمائیے۔
بستی خواجگان ضلع بہاولپور سے سعید احمد صاحب نے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کی دعا کی ہے، اور امید ظاہر کی ہے کہ ہمارا مستقبل ہمارے ماضی سے بہت بہتر ہوگا۔
انشاءاللہ سعید صاحب ایسا ہی ہوگا۔
صوبت پور بلوچستان سے ساجد برکت صاحب نے شکایت کی ہے کہ نادرا کے دفتر تک عوام کی رسائی نہیں، جبکہ یہ دفتر بنا ہی عوام کی بھلائی کے لیے تھا۔ اور پشکان سے رحیم بخش جاوید کی فرمائش ہے کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک تمام مہینوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ بیان کیجیے، یعنی جنوری، فروری، مارچ وغیرہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟
سوال تو دلچسپ ہے، لیکن پروگرام کے آخری ایک ڈیڑھ منٹ میں اس کا مفصل جواب نہیں دیا جا سکتا، کسی آئندہ نشست میں ہم اس پہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔
پھلاڑیاں سے احمد خان مری کی شکایت ہے کہ انہوں نے ڈی ایل میتھڈ کے ذریعے رن ریٹ نکالنے کا فارمولا دریافت کیا تھا جو کہ ہم نے ابھی تک بیان نہیں کیا۔
جی ہاں، اس لیے کہ وہ پیچیدہ فارمولا خود ہمیں بھی معلوم نہیں۔ ہم نے اپنے کرکٹ کے ماہر عبدالرشید شکور سے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جب بارش وغیرہ کی وجہ سے میچ مکمل نہیں ہو سکتا تو ہار جیت کا فیصلہ کس فارمولے کے تحت کیا جاتا ہے۔ جو ہی شکور صاحب کا جواب موصول ہوگا ہم نشر کر دیں گے۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کی تازہ ڈاک لے کر پھر سے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے زہر جواد اور عارف بخار کو اجازت دیجیے۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
فیروز خان نے جب اداکاری شروع کی تو شاید لوگ انہیں حمامہ ملک کے بھائی کے طور پہ زیادہ جانتے تھے، مگر پچھلے 2 برسوں میں ان کے میگا سیریل خانی، رومیو ویڈز ہیر، دینوں کی دلہنیا جیسے شارٹ پلیز نے پاکستانی ٹیلیویژن ڈراموں کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ہماری ساتھی فی وی ہارون نے کراچی میں فیروز خان سے ملاقات کی اور ان کے کامیاب کریئر کے بارے میں گفتگو کی۔
ہم یہاں کراچی میں اس وقت فیروز خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک انڈین ایکٹر بھی ہوتے تھے فیروز خان کے نام سے، ان کی فلمیں دیکھی تھیں کوئی؟
جی بالکل، میں نے ان کی فلمیں دیکھی تھیں اور انفیکٹ مجھے بہت 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 زیادہ پسند تھے، ان کا اسٹائل سینس واز ایوری تھنگ۔
آپ کا نام جو ہے اب بہت لوگوں کی زبان پہ آ چکا ہے، آپ کی ڈرامے جو ہیں خانی اور اب رومیو ویڈز ہیر جو چل رہا ہے آج کل، تو یہ بڑے ڈرامے آپ کے مقبول ہوئے، پہلے بھی آپ نے کیے، مگر جو خانی کی وجہ سے آپ کو جو ایک فیم ملی، جو ایک ریکگنیشن ملی، وہ بڑی انیوژل اس لیے تھی کیونکہ آپ کا کیریکٹر بڑا نیگیٹو تھا۔ میر ہادی تو ایسا کیریکٹر تھا جو لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے گھر میں اس قسم کا آدمی نہ آئے تو بہتر۔ ایسے کیریکٹر سے فیم ملنا یہ بڑی انٹرسٹنگ سی عجیب سا روٹ یہ ہے۔
دیکھیں میں کہاں سے شروع کروں، آپ جاننا کیا چاہتے ہیں کہ فیم کیوں ملا، یا میں یہ شروع کروں کہ اس کیریکٹر نے مجھے ڈرائیو کیسے کیا، یا واٹ واز آئی فیلنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ اور واٹ؟
آپ بات کریں، ہم خود ہی سمجھ جائیں گے۔
When I was given خانی، I was handed the script by Asad Qureshi and Abdullah Kadwani. Both are fabulous producers to start with. Anjum bhai isko direct kar rahe the aur it was just like Anjum bhai ki taraf se ye call thi ki hum ye kar rahe hain. Main apne kaam ko bahut religiously leta hu. Mere liye mera kaam zindagi mein bahut important hai aur mujhse bahut close hai aur main koshish karta hu ki main kuch karun to main usko halal karun. You know, I should do it all to the core.
Aapne kaha halal kare. Exactly. To kyunki bahut se log aise hote hain jo sirf ye sochte hain ki kaam مجھے ہمیں مل رہا ہے, فیم مل جائے گی, پیسے مل جائیں گے, کام جس طرح بھی ہو رہا ہے چلتا رہا ہے.
شاید اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تک عزت دے رہا ہے کہ حلال کرنے کی نیت تھی کام پہ جاتے ہوئے. اس سے پہلے جو میں ڈرامہ کر رہا تھا وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کی شوٹنگ بہت پرابلم کر رہی تھی, اینڈ آئی کوڈ ٹیل کہ میرے کریئر میں وہ مجھے گرو نہیں کرے گا. وین وی اسٹارٹڈ شوٹنگ اٹ واز فار مینی ریزنس was being delayed and I was losing interest and I knew that it's going to, you know, not do well. So when I was given Khani, main apni personal life mein bhi kafi emotionally destroyed tha. Phir kaam bhi nazar aa raha tha ki wo acha nahi ho raha hai jo main jis tarah karna chahta hu.
Ye hota hai na kabhi kabhi ki sari buri cheeze jo hai ek waqt pe aa jati hain,
lekin wo phir aapne wo suna hai na, Allah Taala kehte hain with hardship comes ease. So I think that is the only truth, kyunki zindagi mein jab jab takleef aayi hai aur جب جب ایسی تکلیف آئی ہے کہ لگا ہے کہ یو نو آئی ایم گونا ہٹ راک باٹم, دیٹس ویئر یو شوٹ بیک اپ اگین, اینڈ یو نو دیٹس ویئر یو ڈونٹ گیو اپ. سو خانی اگین ون کیم ٹو می, مجھے کوئی بولتا تھا کہ یہ اس کی وجہ سے چلتا ہے, کوئی بولتا تھا یہ اس کی وجہ سے چلتا ہے, کوئی بولتا تھا یہ اس کی بہن ایک ایکٹریس ہے تو اس کو کام ملتا ہے, تو کوئی بولتا تھا کہ آئی واز اوبویسلی میرے ریلیشن شپس لوگ بات کرتے تھے کہ اچھا یہ اس کی وجہ سے چلتا ہے.
تو جب مگر میں ایک بات کہہ دوں کہ کسی کے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں پڑے کہ وہ آپ کی بہن سٹار ہے تو آپ کے لیے ایک سیریل بنا رہے ہیں.
بہن پہ تو وہ مجھے بولتے تھے, لیکن obviously that came off when I did a couple of projects which includes چپ رہو, گلے رانا and my film. But in life I was from someone who was really close to me, I was labeled as that whoever I was or whatever I was for because of that person, particular person. So
aap itne matlab kheench ke piche rakh rahe hain, we all know ki kya baat thi, hame pata hai kiski baat ho rahi hai.
Nahi, main haqeeqat mein aise kisi insaan ki baat nahi kar raha jisko shayad koi janta ho. Mujhe bas ye tha ki this for me is do or die, that if this doesn't work for me I am not going to waste anyone's time, because jisna unke liye keemti hai wo utna نہیں قیمتی ہے جتنا میرا اپنا وقت ہے. تو مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی میرے لیے ایک گھنٹے کا ڈراما بیٹھ کے دیکھے گا تو وہ اس چینل کو بھی ٹیون ان کرے گا, وہ ایک انسان بہت سارے لوگوں کو بہت سارے فائدے دے گا. تو اس سے سچا ہونا بہت ضروری ہے کام کے ساتھ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے. سو دیٹ واز مائی کمپلیٹ انٹینشن, اینڈ دین اللہ جسٹ میڈ دی وے, اینڈ ون آفٹر انادر وی جسٹ بوم بوم بام.
میر ہادی جس قسم کے انسان تھے یا ہیں, فیروز خان اس قسم کا انسان شاید نہ ہو, مگر کوئی ایسی چیز تھی میر ہادی کے بارے میں جس سے فیروز خان ریلیٹ کر سکتا تھا؟
دیکھیں میر ہادی ایک ایموشنلی ڈریون انسان تھا, کیونکہ میں نے پلے کیا ہے تو میں اس کیریکٹر کے لیئرس کو سمجھتا ہوں. وہ ایک ایموشنلی ڈریون انسان تھا, میں بھی ایک ایموشنلی ڈریون انسان ہوں. میں بھی بہت جلدی غصہ کرتا ہوں اور بہت جلدی بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, اور مجھے بھی اپنی غلطیوں پہ اتنا ہی میں یو نو سوری کرتا ہوں جتنا میر ہادی کرتا ہوگا یا اس نے کیا. تو مجھے لگتا ہے واٹ ایور یو پلینگ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے از اے پارٹ آف یو, از یو.
رومیو بیڈ ہیر جو آپ کا چل رہا ہے اس میں آپ کا جو ایک جیکٹ ہے جس پہ کام ہوا ہوا ہے, ڈینم جیکٹ جو ہے, وہ بڑا آپ کا ایک سمبل بن گیا ہے.
That's a handmade jacket by Jazib Kamar. He specially designed it for me. That jacket now going for a charity now in England, Penny Appeal. But yeah, people love it. But under that jacket is a completely different man.
تو اس آدمی کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایک جوڑی بنی ہے ثنا جاوید کے ساتھ, جو لوگ بہت ہی مطلب وہ ڈینو کی دلہنیاں اس میں بھی, اور رومیو بیڈ زہیر اور خانی, وہ جو ایک آئی سپوز ایک ہوتا تھا محمد علی زیبا اور وحید مراد شبنم اور اس قسم کی جو ہماری پرانی جوڑیاں ہوتی تھیں, اس قسم کی فیم لوگوں کو اتنی یہ جوڑی پسند آ رہی ہے. مگر میں نے یہ سنا ہے, اب آپ بتائیں کہ سچ ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے, یا آپ جھوٹ بول لیں یا سچ بول لیں, آپ کی مرضی, مگر میں نے یہ سنا ہے کہ ایکچولی آپ دونوں کی بنتی نہیں ہے.
دیکھیں جب پہلے میں نے اور ثنا نے زندگی میں پہلی دفعہ کام کیا تو وہ کام کیا خانی. ثنا بھی اپنے کیریکٹر میں اتنا ہی ہوگی جتنا میں ہوں گا, تو شاید ہم لوگ سائڈ ہماری اندر پہلے سے ہی وہ بات ہوگی کہ یار ہمارے اندر کیریکٹرز کی طرف سے ایک پرابلم آتی ہوگی. پھر جب خانی جیسے ختم ہوا, وی جمپڈ آن ٹو, وی ڈڈ ڈینو کی دلہنیا بیچ میں, اینڈ دین وی ڈڈ رومیو ویز ہیر. رومیو ویز ہیر تک ہمارا ان کیریکٹرس کا امپیکٹ رہا تھا, جس میں میری اور اس کی, اور اس کی اور میری شاید نام بنتی ہو, لیکن بائی دا ٹائم وی ور پیکنگ رومیو ویز ہیر, وی آر آن گریٹ نوٹس, اینڈ یو نو وی آر کوائٹ quite amazing together now.
اچھی بات ہے کہ یہ ہو گیا, کیونکہ اگر وہی کنٹینشیس ریلیشن شپ رہتی جو شروع میں میر ہادی اور ان کی کیریکٹر کی تھی تو پرابلم ہو جاتی نا, کیونکہ لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں. ابھی تین ڈراموں میں آپ آ چکے ہیں, اس کے بعد بھی میرا خیال یہی ہوگا کہ ایک جو پیئرنگ بن گئی ہے بڑی سالڈ سی پیئرنگ بن گئی ہے, تو بہتر ہے کہ آپ دونوں یو کین ایکچولی ٹالریٹ ایچ ادر.
مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کی واقعی پیئرنگ بہت اچھی بن گئی ہے, لیکن ایون ثنا بھی ناؤ از ورکنگ وتھ you know she's done another project with other people and now obviously I would be doing other projects with other people as well, other actor as well, so I think it'd be completely fine, we would come back together at some point, but for now I think three projects back to back is good.
کافی ہو گیا, مگر وہ جو پرانا فیروز خان جو تھوڑی مستی کرتا تھا جس کے ارد گرد بہت ساری لڑکیاں منڈلاتی تھیں, وہ والا فیروز خان انڈر لاک اینڈ کی ہو گیا ہے یا چابی ہے اب تک؟
آج بھی الحمد للہ بہت ساری پیاری پیاری فینس منڈلاتی ہیں اور وہ مجھے فیل کراتی ہیں کہ میں بہت اسپیشل ہوں اور میرے لیے وہ بہت ہے.
آج کل ایک نیا ڈرامہ آ رہا ہے, اس کے بڑے ٹریلرز وغیرہ چل رہے ہیں.
رومیو ویر
جیر؟ نہیں نہیں, رومیو ویر جیر تو چل رہا ہے, ایک جو مطلب آیا نہیں ابھی تک, بڑے اس کے ٹریلرز چل رہے ہیں. آنگن نام ہے اس کا, بڑی اچھی کاسٹ ہے اس میں, احسن خان ہیں, ماورا حسین ہیں, احد رضا میر ہیں, سجل علی ہیں. دیکھا ہے آپ نے وہ ٹریلر؟
میں نے ٹریلر دیکھا ہے, ٹریلر نہیں تھا ٹیزر تھا, ٹیزر دیکھا ہے.
کیسا لگا آپ کو؟
دیکھیں پیریڈ پلیز جو ہیں وہ آسان نہیں ہے کرنا, مجھے سچا ہونا ضروری ہے اس وقت, آسان نہیں ہے کرنا. اور آپ جب میں کوئی ایکٹنگ کرتا ہوں, میں کوئی کیریکٹر لیتا ہوں, تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں یار کہ مجھے اس کی انسپریشن کہاں سے ملے گی, کہاں جا کے رہ سکتا ہوں, کس کو دیکھ سکتا ہوں, کس کو اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا دیکھ سکتا ہوں ایسے انسان کو. تھوڑی ورکنگ ہوتی ہے ایز این ایکٹر آپ کی کیریکٹر کی لیئرس کے اوپر. تو مجھے ابھی تک ان ٹیزرس کے اندر کسی اور ایکٹر کا ڈائیلاگ میں نے نہیں سنا, لیکن سجل نے, شی ہیز لٹرلی بلون می اوے وتھ ہر acting, her dialogue delivery and her expressions. I think, I don't know how this
trailer to unke ird gird hi ghoom raha hai.
Kin ke
jo teaser jo hai ye Sajjal ke ird gird hi ghoom raha hai, aur kisi ko itna mauka hi nahi milta us teaser mein.
Main ye soch raha tha ki wo kahan se inspiration usne li hogi us character ki, but amazing, very well done. I haven't seen other people perform in the drama. Aapne bola tha in fact ke kisi aur ko mauka nahi mila, unhone
trailer mein teaser mein
teaser mein kisi aur ko mauka nahi mila. Aur wo dekhiye, maine aapko uska jawab ye dena tha ke it's business, aap wo bechenge jo bikta hai, and I'm sure that she must have done wonders and that's why they have put her on the front force.
Ek سوال پوچھوں آپ سے, آپ کو کبھی کبھی سجل کی یاد آتی ہے؟
لیکن آپ مجھے بتائیں کہ مطلب کس طرح آپ پوچھ رہی ہیں, مطلب یاد آتی ہے؟
میرا کام ہے سوال پوچھنا, میں آپ کو جواب تو نہیں بتا سکتی.
دیکھیں سجل میری, مجھے اگر اس کی یاد آئے گی تو میں اس کو فون اٹھا کے فون کر لوں گا. میرے اور اس کے بیچ میں ہم لوگ وی آر کوائٹ نارمل, آئی مین دیر از نتھنگ ریئلی. اینڈ
ویسے صاف بات کر رہی ہوں آپ سے, کھل کے بات کر رہی ہوں.
مشکل
نہیں, مشکل ہوتا ہے نا کہ ایک وقت پہ جب کسی کے ساتھ وابستگی ہو اور اس کے بعد چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایک وقت پہ ہوں یا وابستگی ہو تو پھر وہ اینیمیز ہو جاتے ہیں یا وہ ان کی بالکل بنتی نہیں ہے. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. چند لوگ ایسے ہیں ہو کین بی فرینڈس آفٹر ورڈس, کہ وہ دوستی رکھ سکتے ہیں.
میں مجھے نا اصل میں میں آپ مجھے مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ اس انٹرویو میں, سب سے پہلی بات. تو دوسری بات یہ کہ آپ اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود سوال مجھے یہ اسٹریٹ نہیں آ رہا. آپ مجھے یہ بتائیں,
ڈو یو مس سجل؟
ڈو یو تھنک دیٹ آئی اینڈ سجل وی ور لائک ایور گوئنگ آؤٹ لائک آل دی ادر پیپل ڈو؟
مجھے نہیں پتا, شاید آپ گھر پہ ہی رہ رہے تھے, مگر لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی وابستگی تھی.
نہیں نہیں, ہماری آبویسلی ہماری بہت اچھی وابستگی ہے, ہم لوگ بہت اچھے دوست ہیں. میں سجل کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہ بہت بریلینٹ ایکٹریس ہے, اور میں چاہتا ہوں صرف پراسپیرٹی اس کو آ کے ہٹ کرے اور وہ مطلب وہ صرف آگے بڑھے, اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں اس کو مس کرتا ہوں یا واٹ ایور. آئی مین دیر از نتھنگ لائک دیٹ آنیسٹلی, اٹس آل گڈ اینڈ دی ہڈ. یا
اداکار فیروز خان کی دلچسپ باتیں ہیں. یہ انٹرویو اگر آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو کچھ دیر بعد یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی موجود ہوگا, جہاں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر کی سرخی ہے, یہ چوتھی اننگز کا بھوت کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا چاہتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی, پروڈیوسر تھے رفاقت علی, یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے میگانی, جبکہ اسلام آباد میں یہ فرائض انجام دے رہے تھے اسرار الحق. یہاں حسین عسکری کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ابوظہبی کے ولی عہد سے ملاقات کا اعلامیہ جاری. دونوں رہنماؤں کا تجارتی اور اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے مارکیٹ میں بم دھماکے میں 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی. فرانسیسی صدر کہتے ہیں کہ عالمی امور میں افراتفری سے بچاؤ کے لیے یورپ کا مزید مضبوط اور خود مختار رہنا ضروری ہے. ایشیا پیسیفک سمٹ کی رکن ریاستیں اجلاس کے مشترکہ اعلامیے پر رضامند نہ ہو سکیں. امرتسر میں سکھوں کی مذہبی تقریب کے دوران دستی بم حملے میں 3 افراد ہلاک اور درجن سے زائد زخمی. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایسے حساس وقت میں الیکشن کا انعقاد غیر ضروری اور درست نہیں ہوگا جب انہیں حکومتی اتحاد کے بحران کا سامنا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.